مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
نواسہ مصطفیٰ یا حسن مصطفیٰ یا حسن مصطفیٰ نور عین فاطمہ
یا حسن مصطفیٰ
نور عین فاطمہ
یا حسن مصطفیٰ
تم ہو آل مصطفیٰ
یا حسن مصطفیٰ ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو ابن علی کر دو کرم
فاطمہ کے لال حیدر کے پسے فاطمہ کے لال حیدر کے پسے
یا حسن ابن علی کر دو
ایک موضوع تھا ہمارے پاس کہ خواب کیا زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک جنرل ہمارا ایک میٹر ہے کہ کبھی کوئی خواب ہمیں نظر آتا ہے تو بعض اوقات وہ حقیقت میں پورا ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات تو خواب نظر آتا ہے تو سیریس بھی بہت لے لیتے ہیں، تو ان خوابوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اس بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ امیر سنت سے ہم ابتدان کچھ مدنی پھول حاصل کریں کہ بعض اوقات خواب دیکھتے اچھے اچھے بھی خواب ہوتے ہیں، بعض ڈراؤنے خواب بھی آ جاتے ہیں، خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم سیریس لیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. حدیثوں میں خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے. خواب کی حقیقت ہے، یعنی کہ بعض خواب تو حقیقت سے متعلق ہوتے ہیں، بعض ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کے طرح طرح کے اسباب ہوتے ہیں. البتہ نبی کا جو خواب ہے نا، پرفیکٹ نبی کا خواب ہوتا ہے اور وہ مطلب وحی پر مبنی ہوتا ہے. خواب میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام تو وحی نازل ہوتی ہے، باقی اور غیر نبی کا خواب وہ دلیل نہیں بنتا، حجت نہیں ہوتا کہ ایسا ہی ہے. اب وہ خواب کو دیکھنا ہوگا وہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، شریعت سے ٹکراتا ہے تو وہ خواب غلط ہے. اچھا، اور بعض اوقات یہ کہ دن میں آدمی سوچتا رہتا ہے جو باتیں، تو وہی خواب میں آ جاتی ہیں. کبھی پیٹ کی خرابی معدے کی خرابی سے بھی آتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے بھی ان کو ڈراؤنے اور طرح طرح کے خوفناک خواب آتے ہیں، پھر یہ کہ بابا جی لوگ کہیں گے کہ اثرات ہو گئے وغیرہ. تو ہوتا وہ اپنے وہ خرابی کی وجہ سے، یعنی طرح طرح کے مطلب خواب ہوتے ہیں. ہر بابا جی ضروری نہیں کہ وہ اثرات ہی کہے، ہو سکتا ہے درست بھی اس کے حساب میں نکل آئے اتفاق سے تو وہ بتا دے. جو خواب اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب ہوتے ہیں، اچھے خوابوں کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، بعض بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسا خواب دیکھا تھا ویسا ہو ہی جاتا ہے. خواب میں مدینے کی زیارت کی، سچ مچ مدینہ پہنچ بھی جاتا ہے بندہ، یہ بھی تو ہوتا ہے. تو اچھا سوچیں گے تو اچھے خواب آئیں گے، برا سوچیں گے تو برے خواب آئیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یاد ہے مدینہ میں جو گم رہے گا تو اس کو مدینہ نظر آتا رہے گا، جو لندن اور پیرس کے اور امریکہ کے سپنے دیکھتا رہے گا تو وہ امریکہ میں گھومتا رہے گا. تو کوئی لندن کو جائے گا، کوئی امریکہ جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا، دیوانہ مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مجھے بتا رہی ہے میں مدرسۃ المدینہ باغس مندری میں پڑھتی ہوں. پیارے پاپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا جب صلوا علی الحبیب کی صدا لگتی ہے تو کیا سننے والوں پر درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. آپ کو آقا کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو, ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم.
صلوا علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی ایک مرتبہ پڑھنا یہ ہر ایک پر فرض ہے. اب یہ فرض چاہے نماز کی حالت میں اس کا ادا ہو گیا یا نماز کے علاوہ اس نے درود پاک پڑھا تو اس کا یہ فرض ادا ہو گیا. باقی اس کے علاوہ جب کسی محفل کے اندر کسی اجتماع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی مرتبہ نامی نامی آئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے, فوری پڑھنا ضروری ہوتا ہے, اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی. اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو علماء کا ایک جمع غفیر ہے جس کا موقف یہ ہے, یعنی جن کا کہنا یہ ہے کہ ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. لیکن صحیح قول یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ یہ پڑھنا مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لیا, اجتماع میں ہوا, جیسے یہاں ہم بیٹھے ہیں, ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو ایک مرتبہ ہم نے پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا. اب 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 300 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو درود پاک پڑھنا یہ مستحب اور بہتر ہے, اچھا ہے, لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے, اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہ ارشاد فرمایا اور اپنی دوسری کتاب جد الممتار میں بھی یہ ارشاد فرمایا, لیکن جد الممتار میں صاف ساتھ یہ بھی لکھا کہ حکم یہی ہے کہ اجتماع کے اندر, مجلس کے اندر, محفل کے اندر ایک مرتبہ جب پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا, لیکن جب بھی نام نامی آتا ہے میرا یہ معمول ہے کہ میں ہمیشہ درود پاک پڑھتا ہوں. تو اسی طرح جب صلوا علی الحبیب کہا جائے تو پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میں نام آیا تو یہ درود پاک پڑھنا واجب ہوگا, باقی اس کے بعد واجب نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنا یہ اچھا نہیں ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چاہے صلوا علی الحبیب کی صورت میں آئے چاہے کسی اور صورت میں کہا گیا ہو, درود پاک پڑھ لینا چاہیے, کہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں.
یہ جزئیہ ذرا سن لیے باہر شریعت سے, عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب, خواہ خود نام اقدس یعنی مبارک نام لے یا دوسرے سے سنے. اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس یعنی مبارک نام لیا, یعنی آقا کا مبارک نام لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. اچھا, یہاں وہ میں نے جو سنا وہ یہ کہا گیا کہ فوراً پڑھنا
جی یہ پڑھا جائے گا. اصل میں یہ جو پڑھ لے دوسرے ٹائم میں یہ ہے جو ایک مرتبہ سے زائد کا ہے اس کے لیے.
اچھا
جی,
اچھا,
یعنی جو بہتر ہے نا جس میں کہ جتنی مرتبہ بھی نام نامی آئے ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی وقت پڑھے
جی,
جیسے جیسے نام مبارک آتا جائے درود پاک پڑھتا جائے, لیکن نہیں پڑھا تو پھر بعد میں پڑھ لے, یہ اس کو یعنی مستحب عمل کے اعتبار سے یہ.
پہلی بار میں نہیں پڑھا فوراً تو پھر وہ کم از کم ایک بار
جی, ایک بار
پڑھا, ایک بار بھی نہیں پڑھا
جی تو گناہگار ہوگا.
پوری بیٹھک میں
جی, بیٹھک
مجلس جیسے ابھی جمع ہے سب مدنی مذاکرے میں تو پورے اس میں جب تک یہ اس میں شریک ہیں تو کم از کم ایک بار درود شریف پڑھ لیں. تو صلوا علی الحبیب کہا تو اس کے جواب میں بھی اگر درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علی محمد تو یہ بھی درود پاک ہے
جی,
تو یہ پڑھ لیا تو اب یہ کہ
واجب
ادا ہو گیا
جی.
بار بار پڑھنا چاہیے
جی,
بہت بڑی سعادت ہے نہ پڑھنا محرومی. یہاں تک کہ بزرگوں کا تو ایسے بھی بزرگ گزرے جو نعت شریف میں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے تو ہم درستی میں پڑھتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ وہ وزن اور طرز اور لے اور یہ سب ترنم اور یہ سب ہوتا ہے، لیکن وہ نعت کا بھلے جو وزن ہوتا ہو آگے پیچھے ہوتا ہو، طرز آگے پیچھے ہوتی ہو، وہ درست شریف پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے، بیچ میں ہی مصرے کے بیچ میں آیا تو رک کر درست شریف پڑھتے تھے. تو یہ ان کا عشق تھا، جبھی تو یہ حکایت بیان ہوئی کتابوں میں. اللہ ہم کو بھی عاشق درود و سلام کے صدقے میں عاشق درود و سلام بنائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ کا نام کیا؟
محمد اسلم اتاری.
میرا نام کاشف حسین اتاری ہے.
محمد اشفاق.
محمد کاشف اتاری ہے.
محمد طلحہ اتاری.
محمد فرحان.
نذیر احمد.
محمد صہیب اتاری.
محمد جنید اتاری.
کہاں سے آئے؟
چکوال کی تحصیل تلگنگ.
میرا حیدرآباد شہر سے تعلق ہے.
میں ٹنڈوان سے آیا ہوں.
حالہ سے ایک زین بھر کر آئیے. الحمد للہ
ربی الاول میں پہلی دفعہ آئے.
کس چیز کو دیکھے دل بہت خوش ہو؟
فضان مدینہ مسجد کو دیکھ کے بہت دل خوش ہو رہا ہے. ماشاء اللہ کہ تو اتنی خوبصورت سجی ہوئی ہے.
بڑا دل خوش ہوا میرا ادھر آنے کے بعد اور بہت مزہ آیا، سکون بھی ملا.
جزید بھی کیا کرتے ہیں؟
ہم دکاندار ہیں.
تو ادھر آج فیضان مدینہ میں کیسے آتا؟
ادھر حکم ہوا ہمارے کو کہ حالہ والے آ جائے ایک رات کے لیے.
محمد زمان بھائی اب کہاں سے تشریف؟
ٹنڈو عادل سے.
آپ تو پہلے بھی آئے ہیں؟
نہیں پہلی بار آئے. یہ بچہ مدرسے پڑھتا ہے، یہ میرے کو لے کر میرے ابو ساتھ چلے میں چلو ماشاء اللہ.
میں نے بولا ابو آپ چلو گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا.
بچے نے صحیح مشورہ دیا آپ کے؟
بالکل صحیح دیا. بالکل صحیح دیا ہے.
اس سے ذہن بنا
یہ بس ہماری نگرانوں کی محبت اور ان کی شفقتیں ہیں تو ہمیں یہاں پہ لے آئیں گے.
میری کافی خواہش تھی کہ یہاں پہ آنے کی. میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں. سامنے مرشید کو مطلب میں نے دور سے دیکھا، قریب سے تو نہیں پر دور سے دیکھا، تو دل کو ایک ایسی راحت ملی، اتنا سکون ملا کہ میرا دل کر رہا تھا بس میں ادھر دیکھتا رہوں.
اچھا یہ بتائیے آج کی مزید ذاکرے میں کوئی ایسی چیز سیکھنے کو ملی جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ میری پہلی دفعہ سن؟
ایک جو ضروری چیز تھی وہ ہے کفریات کے حوالے سے جو امیر الحسن نے ذہن دیا نا کہ کفریات سے بچنا ہے، باقیوں کو بچانا ہے. اس میں اتنا علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ سن لیں تو ہمیں کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس سے بچ جائے نا.
اس دفعہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں ربیع اول کے اندر. بہت مزہ آیا ماشاء اللہ سے. جب آ رہے تھے انٹر کر رہے تھے نا جب بس یعنی کہ روڈ پہ سے جب دیکھ رہے تھے بڑا سکون مل رہا تھا.
سر بھائی آپ کرتے کی؟
میں زمین کا کام کرتا ہوں.
کتنی دفعہ پہلے آ چکے ہیں یہاں پر آپ؟
میں ادھر پہلی دفعہ.
سر بھائی آپ کرتے کیا؟
میں بریانی کا ٹھیلا لگاتا ہوں.
ماشاء اللہ. تو کیسے دن بن گیا آپ کا وہ کاروبار کو چھوڑ کے تین چار دن کے لیے؟
دل کی خواہش تھی کہ سب کام چھوڑ کر مرشید کی زیارت کرنی ہے. حالانکہ بہت کام کا اس ٹائم سیزن چل رہا ہے لیکن بس ایک دل چاہ رہا کہ مرشید طرف کھینچتا ہوا آ رہا ہوں اور الحمدللہ میں آیا ہوں.
میرا نام محمود ہے، ہم لاہور سے تشریف لائے.
میرا نام حافظ محمد علی ہے.
محمد عارف اتاری بلوچستان صوبہ ضلع ڈیرہ بگٹی سوئی سے.
محمد وقاص احمد میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوں.
اچھا یہ بتائیے گا کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری؟
جی الحمدللہ. دل نہیں کر رہا تھا کہ ان کو چھوڑ کر جانے کو.
سوئی ڈیرہ بگٹی سے آپ اکیلے آئے؟
صحیح ہم الحمدللہ 15 کو چیلے کے آئے ہیں. ہر سال آتے ہیں الحمدللہ، باپا کی نظر کرم ہے سوئی پہ خاص کر.
یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ حاضر ہو چکی؟
میرا پہلا اتفاق ہے اور ٹی وی میں دیکھتے تھے لیکن جب لائیو دیکھا اتنے قریب سے دیکھا تو دیوانے ہو گئے.
امیر السنہ جس کو چاہیں بلائیں تو اسی طرح ہے کہ جس کو در مرشد کی اجازت ملتی ہے تو وہ آتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اجازت ملی ہے اور اس کی برکت سے ہم یہاں پہ آئے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ مسجد میں آئے تو پھر نیت کر لیں. نیت مشکل نہیں ہے، دل کا ارادہ اصل تو دل میں نیت ہونا شرط ہے کہ میں نے سنت کے اعتکاف کی نیت کی. اب یہی الفاظ اگر زبان سے بھی کہہ لیں زیادہ اچھا, چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں یا عربی میں کہہ لیں, نوئی تو سنت الاعتکاف, اس کا معنی یہی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب اگر کھانا پینا آ گیا, نیت نہیں کی تھی, کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کر سکتے. ہاں ثواب کے ارادے سے نیت ہو سکتی ہے, وہ کر لیجیے, کچھ ذکر و درود کر لیجیے, چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیجیے, اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو تینتالیس نجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج پانچویں رات ہے, اور آج کی رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نواسہ مصطفی سید الاسقیہ, امام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جان کا یوم عرس بھی ہے, شہادت کی رات ان کی, کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا اور اس سبب سے آپ نے شہادت پائی. اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ وہ جو جلوس میلاد روزانہ ہمارے یہاں رات کو آج کل ہو رہا ہے, اس میں آج امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی پڑھی گئی اور آپ کی شان نعروں کی صورت میں بھی بیان کی گئی. الحمدللہ اللہ پاک امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی برکتوں سے میں مالا مال فرمائے. زیادہ درود و سلام پیج نمبر دو اور ماہ ربیع الاول شریف کی پانچویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ, نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائیے, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب. اس حدیث پاک میں جیسے نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف, نے کسی کو دیکھا اپنے کہ وہ نماز کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کی حمد کر رہا ہے, ثنا کر رہا ہے, جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا تو یہ اللہ کی حمد ہم نے بیان کی, درود شریف بھی پڑھا, تو اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. تو نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ایک ارشاد فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو ہمارے یہاں بھی دعا کا انداز تو یہی ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حمد و ثنا بھی ہو گئی, درود شریف بھی ہو گیا, اور اب دعا مانگی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہماری دعائیں بھی اس طرح قبول ہوں, اللہ کی رحمت سے ضرور قبول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم. میرا آپ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ ایسے پوسٹ وائرل کر رہے ہیں جس کو کوئی ریفرنس نہیں, لیکن دوسرے پوسٹ وائرل ہو رہے ہیں جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, کیا یہ بات حقیقت ہے؟
کسی آیت ایسی مجھے تو پتہ نہیں ہے, جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا. امتحان تو انبیاء کرام کو بھی آئے علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام کو بھی آئے, خود سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی امتحان ہوا, یہاں تک کہ آج جن کی رات ہم نے منا رہی ہم منا رہے ہیں امام حسن نواسہ رسول کی, انہیں چھ مرتبہ زہر دیا گیا, چھٹی مرتبہ جو زہر دیا گیا تو وہ آپ کی شہادت کا سبب بنا. یہ جملہ بس وہ کسی نے ایسے ہی چلا دیا ہے میرے کو لگتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. پیارا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جانے کائنات وجہ تخلیق کے کونوں مکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے نام نامی اسم گرامی کے کیا معنی ہے, اور ساتھ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بعض اوقات اس کی ادائیگی میں لوگ تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں, یعنی لفظ ہا کی جگہ ہا استعمال کرتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے اور اس میں ہمیں کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر.
سبحان اللہ سبحان اللہ. نام رکھنے کے احکام, یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس میں موتا امام مالک کی شرح میں لکھا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل مکہ یعنی مکہ شریف والے آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس گھر میں بھی محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رزق میں کثرت ہوتی ہے, روزی بڑھتی ہے ان کی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو لفظ محمد کے معنی کے متعلق حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں, لفظ محمد کے معنی ہے ہر طرح تعریف کیا ہوا, ہر وقت ہر زمانے ہر زبان میں حمد و ثنا کیے ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خلقت یعنی جو بھی اللہ پاک نے جن کو بھی پیدا کیا اس ساری مخلوق سے افضل, تمام رسولوں کے سردار ہیں, اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف بھی تمام نبیوں کے ناموں کا سردار ہے. اس نام پاک کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند یہ ہیں. اس نام پاک کو اللہ پاک کے نام یعنی لفظ اللہ سے بہت مناسبت ہے. اللہ میں حرف چار, چاروں حرف نقطوں سے خالی ہے, ان میں ایک شد, دو حرکتیں, ایک سکون, آخر میں ہاں سکون نا رکتے ہیں. اس طرح لفظ محمد چار حرف نقطوں سے خالی, ایک شد میم پر جو تشدید ہے, دو حرکتیں, ایک سکون. یہ جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آتی ہوگی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مزید لفظ اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں, لفظ محمد کہتے ہیں تو دونوں لب مل جاتے ہیں. انہیں یہ اشارہ ہے کہ وہ مخلوق وہ خالق جل جلالہ سے ملانے ہی تو آئے ہیں, اگر ان کا واسطہ نہ ہو تو مخلوق خالق سے بہت دور ہے. اسی طرح اور بھی کئی انہوں نے وہ ایمان افروز باتیں لکھی ہیں, حدیثوں میں بھی بڑے اس کے فضائل ہیں. یہ بھی بڑی پیاری بات لکھی ہے, کوئی شخص آپ کو محمد کہہ کر برا نہیں کہہ سکتا, اگر کہے گا تو خود اپنے منہ سے جھوٹا ہوگا کہ انہیں کہتا تو محمد یعنی کہتا تو ہے محمد یعنی لائق تعریف. اور کرتا برائیاں ہیں. اسی لیے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذمم رکھ کر آپ کی شان اقدس میں بکواس بکی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہم کو ہمارے رب تعالی نے ان کفار کی گالیوں سے بچایا. یہ لوگ مذمم کو برا کہتے ہیں. ہوگا کوئی مذمم؟ ہم تو محمد ہیں. مذمم مانے جس کی مذمت کی جائے یا مذمت کیا گیا. تو میں تو مذمت کیا گیا نہیں ہوں, میری تو کوئی مذمت نہیں ہے, میں تو محمد ہوں, تو تعریف کیا گیا ہوں. اللہ پاک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے.
آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد.
مزید آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں محمد, جو اپنے بیٹے کا نام محبت میں محمد رکھے, اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا کہ مجھے ایسے شخص کو عذاب دیتے حیا آتی ہے جس نے میرے محبوب کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اب یہ لفظ کا جیسے عربی میں تلفظ تو محمد ہے, اور اس میں حمد, حمد معنی خوبی تعریف, اور حمد جیسے آج کل ہمارے تو حمد ہی بولتے, تو یہ حمد کے معنی آگ, شعلہ, فتنہ, چنگاری, اس طرح مطلب اس کے معنی بنتے. لیکن اب اردو میں یہ مخارج جو ہے نا یہ بیان کیے نہیں جاتے ویسے, ورنہ تو گفتگو بھی بعض لوگ بیچارے ہر لفظ مخرج اس کا عربی نکال رہے ہوتے ہیں. تب وضو کو بھی وضو بولنا ہوگا, دعاد وضو کو تو ہم وضو ہی بول رہے ہیں نا. خیر پھر بھی لفظ محمد جس کو ہا نکال سکتا ہے اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ محمد کہا کرے. اچھا اب اگر یہ ہا نہ نکالا, جیسے ہمارے اردو بول چال میں نہیں نکالتے, انگلش میں تو تصور بھی نہیں ہے, گجراتی میں بھی تصور نہیں ہے ہا کا, ایسی صورت میں مفتی صاحب کیا فرمائیں گے محمد کو جس طرح آج کل لوگ پکار رہے ہیں؟
اصل میں وہ جو محمد ہا کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کا ویسے تو جو اس کا معنی جو ہوتا ہے تحمید کا, وہ ہوتا ہے کسی چیز کو بجھانا, آگ بجھانا, یا کسی چیز کو ساکن کرنا, پرسکون کرنا. تو جس طرح وہ محمد کا ہا نکالنے میں نہیں ہوتا, اسی طرح محمد کا ہا بھی ٹھیک نہیں نکالتے وہ. ہمارا اردو کا انداز ہی جدا گانا ہوتا ہے, تو اس میں نہ وہ محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہا کا تلفظ اس انداز میں نکلے. تو ہمارا اردو کا اپنا اسلوب ہوتا ہے, تو مراد وہی نامے نامی ہوتا ہے. اس میں جیسے اللہ کا نام ہے وہ لام کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اردو میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا. حسان ہے تو وہ ہا اور سین کے اوپر زبر زور دے کے تو مشکل ہی کوئی پڑھ پائے گا. تو یہ ہمارے یہاں اس طرح کے معاملہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ ہوتے نہیں ہیں, تو ان میں معنی کا لحاظ ہوتا نہیں ہے, نام نامی لیا جاتا ہے. تو وہی جو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے جو بلا تکلف محمد کہہ سکے تو اسے محمد ہی کہنا چاہیے, لیکن اگر اس طرح ہاں نکلتا نہیں ہے تو اس کے اوپر حکم شرع نہیں ہوگا.
تجوید آپ تو تجوید پہ پہنچ گئے میرا خیال ہے.
نہیں
تجوید کے قواعد
نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا وہ تکلف کرنا کہ ہاں نکالے اور ہاں نکالے, یہ ہمارے اردو کے اندر اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اگر یہ احکام لگائے جائیں گے تو پھر تھوڑا
وہ پھر ہاں بھی نکلتا, وہ تو سیدھے ہی طرف جاتا ہے. لیکن خیر وہ یہ کہ اردو پھر گجراتی تو انگلش تو ساری دنیا پھر گناہگار سب کو کہنا پڑے گا اور پھر تو گستاخ ہو جائیں گے کہ یہ اس طرح نام لے رہے ہیں. بہرحال جب بلکہ عربی زبان میں بھی رعایتیں ہیں بخاری میں. اصل جو قواعد ہیں نا تلاوت قرآن کے قواعد یہ عربی زبان کو بھی لاگو نہیں پڑتے. فرض ادغام غنہ اخفاء اظہار یہ سب کرنا ہوگا مدات. اب جیسے کہ انشاءاللہ ہم نے بولا انشاءاللہ اب یہ بھی صحیح نہیں بولتے نا. خالی انشاءاللہ بول دیں پھر بھی صحیح ہو جائے گا. تو اگر عربی اور پھر تجوید سب قرآنی جو قواعد قرآن پڑھنے کے تجوید تو اس میں پڑھیں تو انشاء اللہ تو پھر تو لوگ بھاگ جائیں گے آپ سے. اب یوں گفتگو کرنا شروع کر دیں گے اردو میں تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے الحمدللہ آج 5 ربیع الاول اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید فرمایا, یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
غالباً یہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے, اللہ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ میں اپنی والدہ سے دور فیصل آباد میں نوکری کرتا ہوں اور میری والدہ ملتان میں رہتی ہیں. ان کا یہ مجھ سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے, مجھے ملنے نہیں آتے, جبکہ میری وہاں پہ ملازمت ہے اور میرے بیوی اور بچے میرے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں. تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اکثر مجھ سے ناراض رہتی ہیں اس حوالے سے.
اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ جو پروردگار آپ کو فیصل آباد میں روزی دیتا ہے وہی اللہ ملتان میں بھی روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے. ماں کی بڑی فضیلت ہے اہمیت ہے, اس لیے اگر ماں ناراض ہے تو پھر یہ آپ کو میرا مشورہ کہ بال بچوں کو لے کر آپ ملتان شفٹ ہو جائیں, ماں کی خدمت کریں. ان کو بیچاری آپ کو دیکھنا چاہتی, اس کی اتنی محبت ہے اور آپ ہیں کہ وہ پیسوں کی وجہ سے, ارے مین سبب تو پیسے بنے نا, پیسوں کی وجہ سے آ نہیں پا رہے, رکاوٹ بن رہے. یہ اللہ پاک ہر جگہ رزق دیتا ہے. وہ ایک چٹکلا کسی نے بتایا تھا کہ کسی مرید نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ میں وہ روزگار کے سلسلے میں فلا شہر جا رہا ہوں یا فلا ملک جا رہا ہوں. ان بزرگ نے ان سے ان کو چوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. تو وہ چونکا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, خدا تو ایک ہی ہے. بولا میں بھی کہتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے, تو جو خدا یہاں تجھے رزق دیتا ہے وہی خدا رزق دینے والا وہاں بھی وہی ہے. ادھر ہم لوگوں کو چھوڑ کے تو کہاں چلا پیسے کمانے, سمجھنے کی بات ہے. ایک تعداد ہے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پڑی رہتی ہے, نوٹ گنتی رہتی ہے, بےچاروں کی لاش بھی نہیں آ پہنچتی, آ پاتی پھر ایسے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. بس اچھا بیوی ادھر اکیلی, شوہر ادھر اکیلے نوٹ گن رہا ہے, وہ ادھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عیاشی میں پڑ جاتے ہیں. بازو در گھر سے دور رہنا بڑا رسک ہوتا ہے, سالوں تک دور رہتے ہیں, اور یہ بیچاری ادھر گناہوں میں پڑتی ہوگی. تو اس سے نہ کیا جائے کہ جب تک خاندان کا ہر فرد اس راضی بھی ہو اور ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمارے جانے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اب بچے آپ کی غیر حاضری میں بڑے ہو جائیں گے, آپ جب 2 سال کے بعد آئیں گے چھوٹا بچہ آپ کو پہچانے گا بھی نہیں, بھاگے گا آپ اس کو پکڑیں گے تو ڈرے گا آپ سے. اب اس کی روزی کیا کرنی ہے؟ اس طرح کی یعنی کثیر روزی یا دولت کے ڈھیر کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ بال بچوں کا سکھ بھی تو بہت بڑی نعمت ہے. یہ میں سب کو دنیا بھر کے اسرائی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ صرف پیسہ یہ زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ماں باپ کی خدمت بھی بہت بڑی عبادت ہے, جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں سارے معاملات. تو یہ اس پر غور فرما لیں. پھر یہ کہ دوسرے ملکوں میں جو مطلب تعلیمی انداز ہوتا ہے, اولاد کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے, وہ غیر مسلموں کے حوالے کر کے بھول جاتے ہیں. اب وہ دین پڑھائے, دنیا پڑھائے, اپنا مذہب پڑھائے, جو بھی پڑھائے, نو پرابلم, مجبوری ہے. کیا مجبوری؟ تو یہ سب کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری اولاد کی آخرت تو تباہ نہیں ہو رہی. جب اولاد کی آخرت ہم ہاتھوں تباہ کریں تو اپنی آخرت کہاں بچے گی؟ ہم سمجھو اور غور کرو. اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے بارے میں غور کرنے کی سعادت بخشے. وہ بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 559 مسئلہ نمبر 3, یہ یعنی بیٹا پردیس میں ہے, فارن میں, غیر ملک میں, والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا, خط لکھنا کافی نہیں ہے. یوں ہی والدین کو اس یعنی بیٹے کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے, ماں باپ کی خدمت کرے. باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے, بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں. بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا. تو ان کے پاس, ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا دیا بھیجنا کفایت کرتا ہے. تو یہ ہے بڑا آخرت کے مسائل ہے. ماں باپ ناراض کسی صورت سے نہیں ہونے چاہیے, چاہے ساری دولت دیکھ کر اگر ماں باپ کو راضی کر سکیں تو کر دیں. آپ کے تن پر کپڑا رہ گیا, بس باقی ساری دولت ماں باپ کو دینے سے وہ راضی ہوتے ہیں تو یہ بھی سودا مہنگا نہیں ہے. ایک میں سمجھانے کے لیے مبالغے کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے, ماں باپ نہیں کچھ بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاء اللہ کل آپ نے مدر مذاکرہ میں صبر کے متعلق بہترین گفتگو فرمائی. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ بسا اوقات کوئی ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے صبر کے متعلق, اس ٹائم ذہن بھی بن جاتا ہے, نیت بھی کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ صبر کریں گے, لیکن جیسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں تو ہماری حالت پہلے والی ہی ہو جاتی ہے. تو اس کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
استقامت تو ہے, استقامت تو یہ بار بار مطالعہ کرتا رہے. یعنی جب کسی چیز کو ہم سیریس لیں گے نا تو وہ کام ہوگا. بعضوں کا سیریس نہیں لیتے, توجہ سے سنتے نہیں ہے, توجہ دیتے نہیں ہے, اس چیز کو بھی خاص اہمیت نہیں دیتے, بعد میں اس پر غور بھی نہیں کرتے. تو یوں بھی یہ آدمی جو اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ بہتری آئی. صبر کا ثواب ذہن میں دہراتے رہیں گے, اہمیت دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ صبر کی عادت بھی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغنی
صلی اللہ علی محمد. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکار سکتے ہیں؟
आजकल रवाज तो है इसका, सगी अम्मी तो ना समझे लेकिन कहने में क्या रहे। वैसे भी हम एक दूसरे को भाई तो कहते हैं, भाई जरा देखना, अब सगा भाई तो नहीं हो गया इस तरह। बड़ों को चचा बोलते हैं, अब ये अंकल बोलते हैं, पहले मेमनी में हम लोग काका बोलते थे, काका माने चचा, पंजाबी में काका बच्चे को बोलते हैं, हमारी मेमन जबान में काका चचा को बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में तो खैर वो अल्फाज कम है इनके पास, ये कमजोरी कमजोर है, तो इनके पास अल्फाज भी कम है। ये सब चचा फुफा मामू ताया गालिबन सबको अंकल बोलते हैं, हमारे सबके अलग अलग अल्फाज हैं। उर्दू बहुत वसी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
सवाल ये है कि बीवी शोहर की इजाजत के बगैर मुरीद हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है, तौबा ही तो करना है और अपने आखिरत का बेहतरी वाला काम करना है, जिससे शोहर का कोई नुकसान तो है नहीं, ना शोहर की कोई हक तलफी है।
इस्लामी बहनों का रिहायशी कोर्स जारी है और इनके महरिम भी यहाँ हैं, तो आप भी फरमाते हैं कि ये फैसला करना मुश्किल है कि दावत इस्लामी में इस्लामी भाई ज्यादा हैं या इस्लामी बहनें ज्यादा हैं, और इस्लामी बहनों की भी तंजीमी जो तरकीब है और तंजीमी जो तकसीम है ये भी ठीक ठाक है, और हो सकता है शायद लाखों की तादाद में इस्लामी बहनें कम या ज्यादा वक्त में दावत इस्लामी का दीनी काम करती होंगी। अब आपसे अर्ज ये करनी है कि इस्लामी बहनें जब घर से निकलकर या कहीं इस तरह दीनी काम में मसरूफ रहती है तो इनमें इनके महरिम का एक बड़ा ताउन रहता होता है, तो क्या जो महरम होते हैं शोहर है भाई हैं वालिद हैं या भाई है, तो क्या ऐसा है कि इनके जो दीनी काम ये जो करती हैं इसका सवाब और इसका मतलब फायदा इनको भी होता हो, और जो इस हवाले से अब क्या फरमा दें इनके ताउन के ताल्लुक से?
ताउनु अलल बिर्र वत्तक्वा, कुरान करीम में कि नेकी और परहेजगारी के काम में एक दूसरे की मदद करो, तो जाहिर है कि ये इनका काम नेकी के हवाले से वो ये ताउन कर रहे हैं, तो ये कुरान पाक पर अमल कर रहे हैं, कुरान पाक के अहकाम पर अमल करना तो सवाब है, ठीक है ना, ये इनका सवाब का काम है। फिर ये कि जिनको ये लाते हैं उनका दिल खुश होता होगा इससे, अंडरस्टूड है, तो इनकी दिलजोई का सवाब भी इनको मिलेगा। तो किसी मुसलमान के दिल में खुशी करना, खुशी दाखिल करना, ये बड़े दर्जे का काम है, बहुत इसके भी काफी फजाइल है। तो यूं देखा जाए तो काफी है ना फवाइद है। फिर इस बहाने ये कि कुछ ना कुछ दीन सीखने का इनको भी मौका मिलता होगा, जैसे आज यहाँ अगर ये तशरीफ लाए हैं, जितने लाए सब आए हों ये भी जरूरी नहीं है, जो भी आए हैं तो ये खुद समझ सकते हैं कि यहाँ इन्हें दीन सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि फवाइद ही फवाइद है, नो साइड इफेक्ट। फिर ये कि जिनको लाए अगर ये इनके बच्चों की अम्मी है तो चलो ये इनकी निगरानी में रहेंगी, जो भी एक दिल को भी तसल्ली होगी, घर में अगर है और ये किसी भाई वगैरह के साथ गई है तो ऐन मुमकिन है कि यूं होता हो कि पता नहीं क्या तो क्यों, अकेली तो अगर अकेली शरवी सफर अगर है तो अकेली तो औरत को सफर करना इजाजत नहीं है, क्योंकि पंजाब से सिंध से अंदरून यानी कहाँ कहाँ मुख्तलिफ शहरों से तशरीफ लाई होंगी है, तो ये कि जितना सफर लंबा खर्चा ज्यादा और मशक्कत या मेहनत ज्यादा इंशाअल्लाह उतना सवाब भी ज्यादा मिलेगा। बुनियाद जो है सवाब की वो इखलास पर है, खलास हो, अच्छे अच्छे नीयतें हों। अब अगर साथ में ये नीयत हो गई चलो मैं भी इस बहाने कराची घूम लूंगा रौनक देख लूंगा, सिर्फ ये नीयत करके आए तो फिर सवाब का इंतजार करो, अच्छी नीयत होना चाहिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बारहा ये देखा गया है कि जिस तरह आप तौर पर इस्लामी भाइयों के कोर्स करने के बाद इस्लामी भाई जिन इलाकों में जाते हैं तो वहाँ दीनी कामों की एक रौनक हो जाती है, तो इस्लामी बहनों में भी जिन जिन शहरों कस्बों से ये कुर्बानी देकर लेकर आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दीनी कामों का आगाज होता है, इज्तिमा शुरू हो जाते हैं, एक वक्त आता है फिर मदरसा मदरसा मदीना जामितुल मदीना भी कायम हो जाते हैं, تو یقیناً یہ ثواب جاریہ کا ایک زبردست سلسلہ ہے کہ اگر یہ تعاون کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدے ہوں گے.
میں کھیتی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. میری عمر 8 سال 3 ماہ کے قریب ہے. پیارے پیارے میرے اہل سنت، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میری ایج کے بچے ٹی شرٹ پہن کر نماز ادا کریں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کی محفل میلاد میں ہم نعت بیان دعا سلام پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
بیاکم ماشاءاللہ. ٹی شرٹ یعنی اگر 70 نہیں کھل رہا ایسا لباس ہے، ٹی شرٹ ہے یا شرٹ ہے یا پینٹ ہے، مرد کے نہیں کہہ رہا ہوں، تو ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں. عورت اگر یہ پینٹ پہنے گی تو البتہ یہ مردوں کی مشابہت کی وجہ سے گناہگار ہوگی اگر مردانہ پینٹ پہنتی ہے تو. اور یہ پھر بھی نماز تو خیر نماز ہونا نہ ہونا وہ مطلب دوسری صورت ہے، نماز کا فرض تو پھر بھی ادا ہو جائے گا. اور چھوٹا بچہ یہ 8 سال 3 مہینے کے ہیں، یہ سید زادے ہیں، تو اتنا چھوٹا بچہ اگر عورتوں میں نعت شریف پڑھتا ہے تو اس کا پردہ تو ہے نہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر اور کوئی وجہ نہ ہو منع ہونے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پہ اس خرم سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تمہیں اور دے گا، کیا اس طرح کی آیت قرآن میں ہے؟
یہ قرآن کا میں یعنی اللہ پاک بڑھتا ہے رزق یہ دینے میں،
بہت ساری آیتیں ہیں. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرماتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ واسع علیم. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایک ایسے دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ان 7 بالیوں میں سے ہر ایک میں 100 دانے ہیں، یعنی 700 گنا اس کو اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زائد عطا فرماتا ہے، اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو اس طرح کی کئی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ پاک زیادہ عطا فرماتا ہے.
صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ یعنی کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، ان تینوں میں سے پہلے کس پہ عمل کیا جائے کہ مزید جو ہے وہ آسانی ہو جائے، کم بولنے میں اور اسی طرح کم سونے میں، یا کم کھانا کو جو ہے وہ زیادہ توجہ دی جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کم کھانے کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں لیکن ایک دو وقت کم کھانا ہوتا ہے لیکن کسی وقت زیادہ ہی کھا جاتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ اس کی کیا ترکیب بنائی جائے. جزاک اللہ خیر.
میرا گمان ہے کہ واقعی اگر کم کھائے تو جب بھوکا پیٹ ہوگا تو بولنے کو دل نہیں کرے گا، بولنے میں کمی آئے گی، بھوکا پیٹ ہوگا تو نیند کم آئے گی، ڈٹ کر کھانے سے نیند بھی ڈٹ کے ہی آتی ہے، بندہ گھوڑے بیچ کے سوتا ہے. اگر کم کھانے کو پکڑ لے تو، مگر یہ ہمارے یہاں ہم جس کو کم کھانا بولتے ہیں نا، ہم اس طرح کا کم نہیں کھاتے، تاہم مطلب یہ کہ فائدہ تو ہوتا ہے، تو اگر واقعی کم کھائے تو وہ مجھے لگتا ہے وہ کم کھانے کی برکت سے یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد.
میرا میرے رسنت سے سوال یہ ہے کہ نالین پاک کا نقش زمین پر بنا ہو یا اس کا عکس واضح طور پر زمین پر ظاہر ہو، کیا اس پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں.
اپنے دل سے فتوا لے لیں، دل کرتا ہے کھڑے ہونے کا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا دل کھڑے ہونے کا. انڈرسٹوڈ. یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کو پھر اگر دوسروں کو سکھانے کے لیے پوچھا ہو، لیکن یہ پوچھنے والی بات تو ہے نہیں نا. ہر مومن جو ہے عاشق رسول وہ سمجھ سکتا ہے ادھر کیا کرنا ہے. سبز سبز گنبد شریف جو ہے نا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک روزہ سبز گنبد، یہ نیچے جو باہر جو مسجد نبوی شریف کے باہر کا جو فرش ہے اس فرش پر ماربل بچھا ہوا ہے اور فنیشنگ، جب دھوپ حاضری دیتی ہے نا روضہ پاک پر وہ سبز گنبد شریف کا، اب میں الفاظ نہیں بولتا آپ کو سمجھ جاؤ، تو وہاں بھی عشاق جو ہے نا اس وقت نہیں جائیں گے کہ پاؤں پڑے گا. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض رہنمائی فرمائیں کہ کتاب جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بعضوں کا لکھا ہوتا ہے متوفا یا لکھا ہوتا ہے الخ، ان کی کیا میننگ ہے اور الفاظ کی صحیح ادائیگی اور تلفظ کے حوالے سے بتائیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کی کہ نماز میں بھی اگر تلفظ اور ادائیگی صحیح نہیں ہوئی تو اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ اور عوامی جملے بولے جاتے ہیں وہ اللہ کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، جیسے اللہ غصہ کرے گا یا اللہ فرماتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے شایان شان مطابق ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیرا.
المتوفا یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ وفات کس سن مراد ہوتی ہے کہ ان دنوں میں ان کی وفات ہوئی، تو خیر ہم المتوفا ہم نہیں لکھتے کہ عوام کو تشویش ہوتی ہے، ہم وفات یا سن وفات یا وفات کا سال وفات لکھتے ہیں نا تو زیادہ اچھا، کیونکہ صرف سال لکھا ہوتا ہے پھر بریکٹ میں المتوفا کر کے سال سال وفات. ہم اس طرح اپنی کتابوں میں تو احتیاط کرتا ہوں میں کہ عوام کو تشویش نہ ہو.
المتوفا کا معنی ویسے ہوتا ہے کہ جس کو وفات دی گئی،
وفات دی گئی
سن، پھر وہ آگے الگ سے یا تو سن کر کے لکھتے ہیں یا پھر وہ نشان اس کا بنا کے لکھتے ہیں.
جی جی وفات، وفات کا یہ وفات دی گئی اس سال میں، تو سال وفات یہ لکھ دیا تو یہ سب سے آسان. دوسرا وہ الخ، الخ ہے نا الا آخر ہی کا یہ مخفف ہے، یعنی کہ شارٹ فارم ہے الخ، یعنی یہ ادھر ادھوری بات ہوتی ہے تو جب الخ لکھتے ہیں کہ آگے مزید آگے تک یعنی آخری الفاظ تک یہ لکھ دیتے ہیں الخ، کہہ کے آدھی بات کو رکھ دیا جاتا ہے کتابوں میں. اس میں الایا یہ بھی لکھتے ہیں کہ آیت جتنی ہے وہ کچھ حصہ حسب ضرورت اس کا لکھا اور بعد میں یہ اشارہ ہے کہ اور آگے بھی اس آیت کا کچھ حصہ ہے، یہی معنی ہے نا؟
جی عام طور پہ یا تو الایا الا آخر الایا لکھا ہوتا ہے، آخر آیت تک، یا پھر الایا بھی لکھ دیتے ہیں جس کا معنی بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور بعض اوقات پوری آیت لکھ کے بھی الایت لکھ دیتے ہیں.
اور مزید وہ قرآن کریم میں اگر حروف اتنے غلط ادا کر رہا ہے کہ معنی بدل جاتے ہیں فاسد ہو جاتے ہیں، معنی خراب ہو جاتے ہیں فاسد ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں نماز ہوتی نہیں ہے. یوں قرآن کریم سب کو درست سیکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے کہ جو قرآن نماز میں جتنا قرآن پڑھنا ہے اتنا درست پڑھنا آنا چاہیے کہ معنی تبدیل نہ ہو فاسد نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم.
اس میں
جی جی مفتی صاحب کچھ فرمائیں.
دو باتیں اور پوچھے تھے, غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے.
یہاں اللہ پاک کے لیے لفظ غضب استعمال کیا جاتا ہے. غصے کی جو تعریف ہے نا, غصے کی جو کیفیات ہے نا, وہ ایسی ہے کہ وہ اللہ پاک کے لیے وہ شان شان ہے نہیں. جیسے چھوٹے پر غصہ آتا ہے تو کوئی مخصوص مطلب یعنی کہ کیفیت جو اس کی ہوتی ہے اور اس کے وہ دماغ کی طرف وہ ریز اس کی جاتی ہیں جس سے وہ اظہار کرتا ہے چھوٹے پر غصے کا, اور بڑے پر غصہ آتا ہے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے, اظہار نہیں کر سکتا, وہ دل پہ لے لیتا ہے. وہ ڈیفینیشن اس وقت ذہن سے نکل گئی ہے.
اچھو لگنا جو ہوتا ہے نا, اچھو لگنا, یہ غصے کا معنی یہ بنتا ہے عربی میں.
خون بھی ہے نا, خون جوش مارنا,
خون جوش مارنا اس طرح ہے غصے کی تعریف.
اعلیٰ حضرت نے یہی ارشاد فرمایا, جب پوچھا گیا نا اللہ کے لیے غصے کا لفظ استعمال کرنا, تو اس میں یہ فرمایا کہ اس کا معنی اچھو لگنا بنتا ہے, یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا.
جی جی, لفظ غصہ نہ کیا جائے. غضب یہ قرآنی لفظ ہے, نہیں عربی لفظ ہے, اور اللہ پاک غضب ناک ہوتا ہے, اللہ پاک غضب فرماتا ہے. جب کسی اور پر ہم کمزور پر غصہ اتارنے لگے, غصہ آ جائے, ہم اللہ پاک کے غضب کو یاد کریں کہ وہ ہم سے زبردست ہے. یقیناً اگر وہ ہم پر غضب فرمائے تو ہم پھر کیا کریں گے, اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں جس پر ہمیں غصہ آیا ہے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
یا تو ضلالت گمراہی,
اپنے غیر المغضوب کے جن پر غضب ہوا.
یہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے غصے کی تعریف مراعت المناجی جلد 6 پیج نمبر 655 پر یوں فرمائی, غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفاع یعنی دور کرنے پر ابھارے. ایک تعریف یہ بھی سمجھ لو, لفظ غضب کے لفظی معنی غصہ ہوتے ہیں, لیکن لفظ غصہ جو ہے وہ اللہ پاک کا شایان شان نہیں ہے, اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک کو غصہ آتا ہے, یہ الفاظ نہ کہے. اچھا, وہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ جمع کا صیغہ, تو یہ بھی اعلی حضرت نے منع فرمایا, لیکن یہ ناجائز یا گناہ وغیرہ نہیں ہے. بہتر یہ کہ اردو بول چال میں یہ نہیں بولا جاتا, اللہ فرماتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں تو ان کی پہچان بن گئی ہے, تو ہماری پہچان کچھ اور ہے. ہم اللہ فرماتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے, یہ کہتے ہیں. بعض لوگ اللہ میاں بھی بولتے ہیں, نعوذ باللہ, میاں کے لفظی معنی مالک بھی ہوتے, میاں کے لفظی معنی شوہر, یہ سب جانتے ہیں, میاں بیوی ہے نا, شوہر ایک معنی شوہر ہے میاں کے, یہ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں معنی. یہ بعض لوگوں کی یہ بھی پہچان ہے, یہ لفظ میاں بولتے, ہم لوگ نہیں بولتے. ہمارا مذہب تو مہذب ہے نا, اہل سنت کا جو مذہب ہے مہذب, یعنی تہذیب والا, ادب والا, اس لیے لفظ میاں جو ہے یہ اللہ پاک کے شایان شان نہیں ہے. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان تو بڑے عاشق رسول ہیں اور عالم و مفتی ہیں, یہ بات شریعت سے ہٹ کر نہیں کرتے, بہت بڑے عالم و مفتی بھی ہیں. انہوں نے ہمیں منع فرمایا, ان کا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ لفظ میاں نہ بولا جائے, منع فرمایا انہوں نے. اور اللہ پاک بولتے, اللہ کریم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بچوں کی پرورش کرنی ہو تو نماز میں نفل اور سنت چھوڑ دینا جائز ہوگا؟
نفل تو ویسے نفل ہو یا سنت غیر موقعہ ہو, ان کو چھوڑنے پر گناہ تو نہیں ہے, لیکن اس کی عادت بنانا یہ اچھا نہیں ہے. اور یہ پرورش کے لیے نفل پڑھنا یا سنت غیر موقعہ پڑھنا یہ رکاوٹ بنتا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے ہم امیر اللہ سنت سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ ارشاد فرما دیں.
کھانے پینے میں رکاوٹ بنتی نہیں ہے, پرورش سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ کے استعمال پر گناہ بھرے چینلز دیکھنے پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دو رکعت نفل دو تین منٹ میں جو پڑھے جا سکتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے پرورش, یہ دیکھ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا ہم نفل روزہ جو ہے بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں؟
نفل ہو یا فرض روزہ, سحری سنت ہے. اب اگر کسی نے سحری کے بغیر روزہ رکھا تو روزہ ہو جائے گا, سحری کی سنت رہی چھوٹ گئی اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
يا حسن مرحبا 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 سيدي الأنبياء مرحبا مرحبا نواة مصطفى مرحبا مرحبا ويلند مرتضى مرحبا مرحبا نور عين فاطمة مرحبا مرحبا ديوبند مرتضى مرحبا مرحبا خاندان مصطفى مرحبا مرحبا ديوبند مرتضى مرحبا مرحبا. پیارے بابا جانی آپ ہمارے صدا مدینے میں رہنے کے لیے دعا فرما دیجیے. یا اللہ پاک ہمارے پیارے بابا جان کی مقدس فرما, ان کو ان کی دنیا آخرت کی بنائی ان کا مقدس فرما. آمین. یا اللہ پاک محمد حضرت کا واسطہ پلیز آپ کو جلد مدینے بلا اور ان کے گھر والوں کو بھی جلد مدینے بلا. آمین.
مرحبا مرحبا ماشاء اللہ واہ بھائی واہ مرحبا 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 چاروں طرف دھوم ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جی مدنی چینل کے ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر مدنی مذاکرے میں لے کر آئے ہیں ایک سوال. آج لوگوں کے پاس جائیں گے اور معلومات لیں گے کہ تعزیت کسے کہتے ہیں, عیادت کسے کہتے ہیں, تعزیت کن لوگوں سے کرنی ہے, عیادت کن لوگوں سے کرنی ہے, تعزیت اور عیادت میں کیا فرق ہے. آئیے دیکھتے ہیں لوگ کیا بات کرتے ہیں.
سندھی
سندھی سندھیا تم جو نالو چاہ آئے ہو؟
سلمان خان.
کہاں کے رہنے والے ہو؟
شیرپور کے.
اب اردو بھی آ رہی ہے نا, سمجھ رہے ہیں. یہ سنا ہوگا آپ نے کہ تعزیت کر لیں عیادت کر لیں,
یہ نہیں میں نے
اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے.
اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا
اس کا
کیا آپ سمجھا دو. جو اپنا بیمار ہے اس سے تعزیت کی جاتی ہے
اور عیادت بیمار والے سے کی جائے گی. جو جا رہا ہے
وہ عیادت
وہ عیادت کر رہا ہے اور جس سے ہو رہی ہے وہ تعزیت ہو رہی ہے.
تعزیت ہو رہی
ہے یعنی ایک ہی چیز میں دو کام ہوگا.
جی
مریض کے پاس جا کے کیا کرنی ہے؟
عیادت عیادت
عیادت عیادت
عیادت
عیادت عیادت
ہاں نا عیادت تعزیت جو جس کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں
کو بتائیے تعزیت عیادت کیا ہے.
بالکل یہی جو انہیں
کہا ہے. آپ بھی بتائیے.
جو انہوں نے کہا ہے میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں. میں بالکل متفق ہوں ان کی بات سے.
اب سمجھ میں آ گیا کہ تعزیت کیا ہے عیادت کیا ہے بتائیے. تعزیت کسے کہیں گے
بتانا بھی ہے کیا
ہے نا. تو ایسی گردن ہلا دی.
کوئی مریض بیمار ہوتا ہے
جی
تو اس کے پاس جا کر اسے ملنا ہوتا ہے تو اس کو تعزیت
تعزیت
کہتے ہیں. جو بندہ مر جاتا ہے اس کو ہم عیادت کہتے ہیں.
امیر السنت یہ تعزیت اور عیادت یہ ہماری یہاں بہت بولا جاتا ہے بہت بولا جاتا ہے لیکن باتوں باتوں میں جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ کہ بعض وقت کسی کے پاس جو ہے وہ عیادت کی ہوتی ہے لیکن کہتا ہے ہم آپ کے پاس تعزیت کرنے آئے ہیں مریض سے ہی وہ تعزیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جملے جو ہے کس طرح یاد کیے جائیں یہ اصطلاحات وغیرہ یہ جو جملے ہیں مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کو یاد کیسے رکھیں اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ عیادت کرنے کی کیا فضیلت ہے, تعزیت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے.
ماشاء اللہ تعزیت عیادت سے ہم چلتے ہیں. جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے پاس جا کر جو ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ اصل ہے عیادت. ہمدردی کرے اس کو دعا دے تو یہ اس کی مزاج پرسی کرے مزاج پوچھے اس کو طبیعت پوچھے تو یہ سب آ جائے گا عیادت میں. عیادت کرنا یہ سنت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی, مریض کی عیادت کرنے والوں کو کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, اس کے لیے دو فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو قبر میں ہر روز اس کی عیادت کریں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. ایک اور حدیث پاک میں, جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کے لیے کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے. یہ عیادت جو ہے, مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے, سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا. اب رات تعزیت, تو تعزیت یہ جو مطلب بھی فوت ہو جاتا ہے اس کے عزیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے. ویسے کوئی بھی نقصان ہو جائے نا, اس میں بھی اگر اس میں اظہار غم کیا جائے, اس کے ہمدردی کا اظہار کیا جائے, اس کو تسلی دی جائے, وہ بھی تعزیت میں آ جاتا ہے. لیکن جنرلی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمدردی کا اظہار کیا جائے, دعا دی جائے, صبر کی تلقین کی جائے اس کو کہ صبر کرنا وغیرہ, تو یہ تعزیت کہلاتا ہے. عام طور پہ لوگوں کو تعزیت کرنا آتا نہیں ہے, جاتے ضرور ہیں, میت کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں, تسلی دے, دعا کرے, یہ مطلب تعزیت میں شامل ہے. اور اس کی بھی فضیلت ہے. تعزیت کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہر فرد سے تعزیت کی جائے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کسی ایک فرد سے تعزیت کر لی جاتی ہے, یا تو اب عزیز رشتے دار ہیں جو, جیسے کہ کسی کے والد فوت ہو گئے اپنے عزیزوں میں, تو اب یہ کہ اگر اس کی جو بیوہ ہے وہ آپ کی محرمہ ہے تو اس سے بھی تعزیت کریں. سارے بیٹوں سے, ساری اگر اس کی بیٹیاں محرمہ ہیں, ایک ایک بیٹی سے ایک ایک بیٹے سے تعزیت کرنی ہے. البتہ نامحرمہ سے تعزیت نہیں کرنی, نہ عیادت کرنی ہے نامحرمہ سے, اجنبیہ سے. اجنبیہ یا نامحرمہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو, وہ اجنبیہ کہلاتی ہے یا نامحرمہ کہلاتی ہے. اذن وہ مرد اس عورت کے لیے اجنبی ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو. یہ آسان سی شاید یہ تعریف ہے نامحرم کی, اگر یاد کر لیں گے تو آپ کو کام آئے گی. جیسے کہ چچی ہے, چچی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے, اب وہ یہ کہ وہ نامحرم ہے. پھوپھی ہے تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, تو اس سے تعزیت کر سکتے ہیں. فضیلت بھی ہے اس کی کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے تو اسے بھی اسی کی طرح اجر ملے. دوسری روایت وہ بھی امام ترمذی سے ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مرگ فرزند کی مصیبت زدہ کسی عورت کو تعزیت کرے اسے جنت میں عمدہ چادر پہنائی جائیے. نہ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی ماں سے تعزیت کرنے کا اس میں تو تذکرہ ہے, تو اسے جنت میں عمدہ چادر پہنائی جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مومن بھی کسی مصیبت پر اپنے بھائی کی تعزیت کرے اللہ پاک اسے قیامت کے دن عزت و کرامت کا لباس پہنائے گا. تعزیت بھی کرنی چاہیے, عیادت بھی کرنی چاہیے, اور ہم لوگ اس میں ہیں بڑے کمزور, تعزیت عیادت کم کرتے ہیں. تو بیمار ہو جائے اس کو پوچھتے نہیں, وہ کم پوچھتے ہیں. کسی کسی کو پوچھ لیا, کوئی خاص مقصد ہوا, مطلب ہوا تو پوچھ لیا, مالدار ہوا, شخصیت ہوا تو عیادت کر دی, پہنچ گئے مل جل گئے. غریب بیچارہ مر بھی جائے تو اس کو نہیں پوچھتے. تو سب کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے, عیادت کرنی چاہیے. کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس پہ جانا چاہیے ممکن ہے تو, یا جو بھی صورت ہو تعزیت کر لینی چاہیے. بعد سے عزیز اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو اگر آپ فون سے تعزیت کریں گے تو برا لگے گا. اتنی بھی ہمارے لیے اس کے بعد اتنا بھی وقت نہیں کہ گھر آتا ہمارے تعزیت کرتا تو پھر گھر چلا جائے. اور اگر کوئی دور کا معاملہ ہے, جاننے والا پہچاننے والا, اتنا مسئلہ نہیں ہے نہ جانے والا, تو فون پر کر لی, وہ صوتی پیغام پر کر لی, واٹس ایپ پر, آڈیو کی صورت میں یہ بھی چل جائے گا. موقع کی مناسبت سے تعزیت اور عیادت بھی اسی طرح موقع کی مناسبت سے, بہت قریبی عزیز ہے اور آپ اس کو دیکھنے نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگ سکتا ہے. وہ دور کا ہے تو اور آپ نے فون پر بھی کر لیا تو چل جائے گا. تو موقع کی مناسبت سے تعزیت اور عیادت کی جائے.
شامیر سنت ایک ان کا یہ بھی سوال تھا شاہ صاحب کا, اس کو یاد کیسے رکھا جائے کہ تعزیت کس سے کی جاتی اور عیادت کس سے کی جاتی, اس کا کوئی نسخہ؟
یہ ہے دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. آپ یہ بتائیں کیا صورت ہو یاد رکھنے کی. تو یہ لفظ بولنا ضروری تو نہیں ہے تعزیت اور عیادت. اب غم خاری بھی شادی اور مشکل ہو جائے ان کے لیے. تعزیت اور عیادت ہے مشہور ہے, بیمار پرسی بھی بولتے ہیں عیادت کو. کہ مریض کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے, مریض کے ساتھ عیادت کی جاتی ہے, اور جو وفات پا جائے انتقال کر جائے ان کے عزیزوں کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا جاتا ہے کہ صرف دوا یعنی میڈیسن ہی مریض کے لیے ضروری نہیں ہوتی, بلکہ اچھی صحت اور ہوا, تیمارداری, کسی کی کوئی اچھی گفتگو, حوصلہ افزائی, مسکراہٹ اس مریض کو تازہ دم کر دیتی ہے. تیمارداری کے حوالے سے دیکھا گیا کہ عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں فوراً مریض بن جاتے ہیں, اور جب مریض کو دیکھتے ہیں فوراً ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اپنے تجربات شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے جو کہ مریض کو خوش نہیں کرتی بلکہ زیادہ ڈرا دیتی ہے. اپنے تجربات ایسے بیان کریں گے, جس ڈاکٹر کے پاس علاج جاری ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر کے مشورے دینا شروع کر دیں گے. اور عام طور پہ ہاسپٹلز کے اندر تو اور احتیاط کرنی چاہیے تیمارداری کے حوالے سے. ہسپتالوں میں اوقات فکس ہوتے ہیں, ان اوقات کے علاوہ جانے کی کوشش کریں گے. اور پھر اگر خود کوئی انسان بیمار ہو اس کو کبھی بھی مریض کی تیمارداری کے لیے نہیں آنا چاہیے, ہاسپٹل ایسی جگہ نہیں ہے. اسی طرح تیمارداری کے حوالے سے ہسپتالوں میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لے, بلکہ بعض اوقات تو ایسے افراد سے میں ملا جو جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں جب واپس آتے تو نہاتے ضرور ہیں کہ جی ہم وہاں گئے تھے تو وہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر کہہ دے کہ اب مریض کو لے جائیں تو بے جا مریض کو وہاں نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہاسپٹل کو اچھی رہنے کی جگہ تو ہے نہیں. تو اس حوالے سے ضرور تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں, ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تیمارداری کے اصول کیا کیا ہیں, کیا تیمارداری کرنی چاہیے, اور اگر کرنی چاہیے تو کس انداز سے کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اس مریض کو بھی فائدہ ہو.
ماشاء اللہ, ابھی عیادت کے فضائل تو بیان ہوئے کچھ. تو مریض کو ایسی بات نہ کہی یا جس سے اس کی تشویش میں اضافہ ہو, بلکہ اس کو اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا جائے, اور چہرہ بھی ایسا نہ بنایا جائے کہ مریض یوں سمجھے کہ میرا کوئی مرض گمبھیر ہے, جبھی تو یہ ایک دم تشویش میں پڑ گیا دیکھنے والا, بلکہ اس کو موقع کی مناسبت سے بھلے اس کے اپنے چہرے پر غم کے آثار پیدا کرے, موقع کی مناسبت سے ضرورت ہو تو ورنہ مسکرا کر اس کو تسلی دے، پیار دے، اس کو شفقت دے اور امید افزا باتیں بتائے. جیسے کہ بھائی ہم نے تو دیکھا ہے کہ کینسر کے مریض بھی ٹھیک ہو گئے، آپ کا تو مرض بھی یہ نہیں ہے بلکہ فلاں ہے، جبکہ مریض کو وہ پتا ہو آپ کا تو فلاں، آپ کو تو ٹی بی ہے نا، تو ٹی بی تو کلیئر ہو جاتی ہے، میں کیا گھبرا گیا. ہم نے تو کینسر کے مریض کلیئر ہوتے دیکھے، کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، جبکہ دیکھے ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے. سمجھے، تو ہوتے ہیں بعض کینسر کے مریض کلیئر ہو جاتے ہیں، مجھے پتا ہے. تعویذات کا اپنا جو بستہ ہے دعوت اسلامی کا، اس سے بھی تعویذات کے ذریعے بعضوں کو کینسر ٹھیک ہوئے ہیں الحمدللہ، اس کی اطلاعات ہیں. تو اس طرح مطلب کوئی اس کو حوصلہ دلانے والے کی، حوصلہ دلانے کی بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہلتی ہوئی دیواروں کو اور ایک دھکا اور دو، نہ ہلتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو کہ وہ ہل رہی ہے تو گری جائے، بلکہ ہلتی ہوئی دیوار کو مضبوط کرنا ہے، محتاط رہنا ہے. پھر یہ کہ اچھی عیادت وہ ہے کہ جس میں کم دیر لگے، جلدی اٹھ کر آ جائے. اب جیسا مریض، اگر مریض چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں کہ لقائے خلیل شفائے علیل، یہ محاورہ ہے، لقائے خلیل شفائے علیل، یعنی خلیل یعنی دوست، لقا معنی زیارت دیدار، یعنی دوست کو دیکھنا، اس کو دیدار کرنا، اس کی زیارت کرنا، دوست کو دیکھنا، یہ علیل یعنی بیمار کے لیے شفا ہے. کہ بعض اوقات کوئی ملنے آتا ہے اور بہت چہیتا دوست ہوتا ہے، تو اس سے وقتی طور پہ آدمی بیماری بھول جاتا ہوگا، جیسی بیماری، اور کافی اس کو فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. بالکل دیکھنے جانا چاہیے، اور دیکھنے جانے سے بھی مریض کو ایک سرور ملتا ہے، فرحت حاصل ہوتی ہے. ورنہ اکیلا اکیلا تو بیچارے کی بیماری بڑھ سکتی ہے، غم کھا جائے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. جن کے بیچاروں میں کوئی ہوتے نہیں ہے نا دوست احباب، تو لوگ نہیں جاتے، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خود کسی کو دیکھنے نہیں جاتے. اب ان پر جب آ کے پڑتی ہے تو ان کو کون آ کر دیکھے گا؟ محبت دو، محبت لو، تو آپ نے محبت دی نہیں تو اب آپ کو دینے کون آئے گا محبت. تو اس لیے بھی مریضوں کی عیادت کرنے والا فائدے میں رہتا ہے کہ اس کو اگر ایسا موقع ملا تو لوگ دیکھنے آئیں گے، اور سکون تو ملتا ہے. کوئی طبیعت پوچھتا ہے بیمار ہونے کی صورت میں کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو مزہ تو آتا ہے. یہ تو سب کو تجربہ ہو سکتا ہو، اب بخار اتر گیا نہیں آپ کا، یہ گھر کے کسی فرد کا بھی اگر پوچھیں گے آپ کو تو آپ کو اچھا تو لگے گا. اس لیے پوچھتے تو رہنا چاہیے، لیکن اس کا رجحان ہمارے یہاں خاص ہے نہیں، کم ہے، ہونا چاہیے. ہاں رسمی طور پہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے اور کیا حال ہے، ہاں بھائی سناؤ گھر میں سب ٹھیک ہے، باقی سب خیریت ہے. اچھا کچھ دیر کے بعد اب کچھ ہوتا نہیں ہے، پھر بولیں گے اور سب ٹھیک ہے نا. اب اگر اتنی ہمدردی کو کرے، اور مریض اگر فائل نکالے اپنے ایکس رے کی، لیبورٹری ٹیسٹ کی رپورٹیں، مرض کی تفصیلات، دواؤں کی تفصیلات، اور اس کو دکھا دے، اب یہ اب سنانا شروع کر دے، یوں بھی ہے، یہ بھی ہے، ادھر بھی درد ہوتا ہے، ادھر بھی ٹیس اٹھتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، آنکھ چونک کے کھل جاتی ہے اگر آتی بھی ہے تو، یوں بہت تکلیف میں ہوں، سر بھی گھومتا رہتا ہے میرا، گھٹنوں کا درد چھوڑتا نہیں ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا. اگر یہ تفصیلات شروع کر دے مریض، تو شاید یہ پوچھنے والا ہاں رستہ بھول جائے. یہ رسمی پوچھتے، یوں رسمی پوچھنا بھی مناسب نہیں ہوتا، دل سے پوچھا کہ واقعی اس سے ہمدردی ہے تو پوچھے، ورنہ موقع کی مناسب سے ترکیب بنائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ویسے اس موقع پر اس بات کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو کام کرتے ہیں سیٹھ کے پاس، اب سیٹھ سے اجازت لے کر ہی گئے کہ گھر میں کچھ سلسلہ ہے، امید ہے، اور کچھ ڈیلیوری کا معاملہ ہے، تو اس طرح کی کچھ ایسے ایمرجنسی کیسز بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہوں، جو کام کرنے والے ہوں، اگر اللہ پاک نے نوازا ہو تو اس معاملے میں اس وقت کسی کی مدد کر دینا، یا ان کا خیال کرنا یہ اس شخص کو تعلق بہت مضبوط کر دیتا ہے.
تو غریبوں کو یہ پوچھ لیتے ہیں نا, ہاں بھائی کوئی ضرورت ہو تو بول دینا, گھبرانا نہیں بول دینا. اب وہ بیچارہ بروت کے بارے میں کیا بولے گا کہ ڈاکٹر نے 3500 روپے کی دوائیں لکھ دی ہیں, گھر میں پوچھا تو بڑی مشکل سے 2000 جمع ہوئے ہیں, 1500 کم ہیں. یہ بولے کیسے کہ سیٹ صاحب اب روز پوچھتے ہی رہو یا کبھی جیب میں ہاتھ بھی ڈالو گے. تو اگر کوئی ایسا ہو نا اپنے کو لگے کہ یہ حقدار ہے اور بیچارہ مطلب تنگ دست ہے یا کمزور ہے مالی اعتبار سے, پھر پوچھنا مناسب ایسے ہی ہے, بس پوچھنا دے دے اس کو پوچھنا نکال کے تحفے کے طور پہ گفٹ تو کام آ جائے گا. باقی یہ ایک تعداد ہے, ہم لوگ بس پوچھتے ہیں, گھبرانا نہیں ہے, میں بیٹھا ہوں, میرے کو بول دینا, کوئی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی ضرورت ہو تو بول دینا, اس کے بجائے دے دیا جائے اگر آپ کو واقعی مدد کرنی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی عیادت کے حوالے سے جو کچھ ہمیں اللہ سنت نے فرمایا تھا, ڈاکٹرز نے بھی کچھ ہمیں اس حوالے سے بتایا تھا جو تائید ہوتی ہے, کچھ اسی طرح کا مزید ہم چلا رہے ہیں.
تو جب ہم تیمارداری کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے کال کر لیں کہ کون سا مناسب وقت رہے گا.
مریض کو جو مریض داخل ہوتا ہے اس کو گاہے بگاہے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا گاہے بگاہے تب بھی معائنہ کرنا ہوتا ہے, سٹاف نرسز نے گاہے بگاہے آ کر اس کو مختلف قسم کی ادویات دینی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں نے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے مریض کی عیادت کے لیے جس میں یہ سب بہت کم ہو, اس لیے ہمیں اس وقت مقررہ کے اندر مریض کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ مریض کے علاج معالجے میں کسی قسم کا خلل نہ, اور ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مریض کو کسی بھی قسم کی نا امیدی مت دلائیں, اس سے اس کے ذہن پہ منفی اثر پڑے گا.
اسی طرح پھر دوائی کے حوالے سے بعض دفعہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جانچ پڑتال میں پڑ جاتے ہیں, اس طرح کی نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اوہو یہ دوائی تو بڑی سخت ہے, اس کے تو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, فلاں ڈاکٹر اچھا نہیں ہے, یا یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے, ڈاکٹر میں یا علاج میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جب یہ ٹرسٹ وغیرہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا کنفیوژن کا مریض شکار ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی جو ہے وہ مریض کو ریکوری میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے. اگر تو وہ ایکسپیرینس پازیٹیو ہے اور اس سے مریض کو حوصلہ افزائی ملے گی تو اس طرح کا پازیٹیو ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں, اس کی ریکوری میں جو ہے وہ ہیلپ ہوگی.
ماشاءاللہ, ہاں یہ تو ہے کہ ہر آدمی آدھا ڈاکٹر ہے, یہ دیکھا جائے نا, تو ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں, دوائیں دیتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, پھر بھلے کنڈا ہو جائے اگلے کا. بغیر یعنی غیر طبیب کا جو ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے, اعلی حضرت کا فتویٰ ہے, علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے کسی, تو یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ کام ڈاکٹر کا. اب ڈاکٹر نے دوا لکھ دی ہے, اب وہ بیچارہ پی بھی رہا ہے کھا رہا ہے, اب وہ بھی مرض بھی ایسا ہے کہ بےچارہ تکلیف میں, اور آپ بولو وہی تو پرانے کھایا تھا تو گردے فیل ہو گئے تھے, اور گیا وہ, اب اس کو بھی یوں لگے گا کہ ہاں میرے بھی گردے میں درد تو پرسوں سے ہو رہا ہے, اب لگے گا اس کو. اور یہ بےچارہ وہ اب اگر اینٹی بایوٹک کھا رہا ہے ادھوری چھوڑے گا تو بھی مصیبت. تو یہ جو دواؤں کے سائڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں, لیکن ایک ہی دوا کے سائڈ افیکٹس ہو نا, کسی کو ہوتے ہیں کسی کو نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اگر آپ نے کسی مریض کو واقعی دیکھا کہ اس کو نقصان پہنچا تھا تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو بھی نقصان پہنچے گا, تو اس کو یہ بات ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا, اور آپ سنبھال تو سکیں گے نہیں, آپ کو آتا جاتا تو ہے نہیں, آپ کوئی اور دوا لکھ دیں گے کہ کل جاتا ہو تو آج ہی آج وہ لیٹ جائے گا بیچارہ, سمجھے. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے, لکل فنن رجال, محاورہ عربی کا, کہ ہر فن کے باہر مرد ہوتے ہیں. تو جو انجینئر ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے, ڈرائیور ہے وہ اپنے فن کا ماہر ہے, اور وہ جو کیا بولتے ہیں ایروپلین چلاتے ہیں پائلٹ, یہ اپنا فن ان کا ہوتا ہے, اب ہو سکتا ہے پائلٹ جو ہے اس کو سائیکل چلانی نہ آتی ہو, سائیکل چلا تو یا اپنا سر پھوڑے یا کسی کا سر پھوڑ دے, ہوا جب اڑا لے گا. بچے کتنا ہی روڈ کا ماہر ڈرائیور ہے تو وہ ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا, تو پائلٹ کتنا ہی ماہر ہو, کلا بازیاں کھلا سکتا ہو, اس کو ٹرین دے دو گے نا تو یہ ساروں کو لے کے غرق ہو جائے گا, میں بھی جاتا ہوں تم بھی ساتھ چلو, ٹرین کو ڈبو دے گا. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے, اسی طرح ڈاکٹر کا اپنا فیلڈ ہے, تو اس میں اپنے کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, کسی کے فن میں ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جتنا اپنی چادر ہے پاؤں اتنے ہی بندہ پھیلائے. اسی طرح مریض کو تسلیاں دینی ہے, ہمدردیاں کرنی ہے, اللہ کی رحمت سے امید وابستہ کرنی ہے, اس کی دعائیں دینی ہے, وہ منفی بات کوئی بھی نہیں کرنی اس کے ساتھ, ایسی بات کہ جس سے وہ پریشان ہو جائے, بھلے وہ کینسر کے آخری سٹیج پر ہے, ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے, آپ نے پھر بھی دعائیں دے کر تسلی دینی ہے, یہ نہیں کہ اب تم جا ہی رہے ہو یوں سے یوں کر لو, ایسا نہیں, کہ پھر ہو سکتا ہے وہ جلدی چلا جائے, جلدی وہ جاتا نہیں ہے. میں آپ کو یوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو کسی کو مایوس نہیں کرے, اور ڈاکٹر نے آخری سٹیج کہہ دیا نا, ایسے مریض دیکھے گئے کہ جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے لا علاج قرار دیا, میدان میں آ گئے واپس ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہم تسلی دینے کا کام کریں, اور ہم تسلی دینے میں جھوٹ نہیں بولیں, سچ بولیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, یہ سچی بات ہے, اللہ شفا دینے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, یہ بھی سچی بات ہے, سچی سچی باتیں کر کے اس کو دلا سے دینے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے میرے علیہ سنت نے آج امام حسن رضی اللہ کے لیے جو فاتحہ اور جلوس کے ترکیب کی وہ دیکھتے ہیں.
خطا پر انوکھی عطا, نماز مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, غلام گرم گرم شوربے کا پیالہ دسترخوان پر لا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا, جس کی وجہ سے شوربے کے چھینٹے آپ رضی اللہ عنہ پر بھی آئے. یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے معاف کیا. غلام نے پھر اسی آیت کا آخری حصہ پڑھا, واللہ یحب المحسنین, نیک لوگ اللہ کے محبوب یعنی پیارے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا. وہ حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. پانچ ربیع الاول شریف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم نے کچھ نیاز کا اہتمام کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز آئے مصطفیٰ, نماز آئے مصطفیٰ, فرزند مرتضیٰ, فرزند مرتضیٰ, نور عین فاطمہ, دل بندے مرتضیٰ, اے آل مصطفیٰ, اے آل مصطفیٰ, یا شہید با وفا, اے مصطفیٰ, سید الاسخیا, یا حسن مرتضیٰ, یا حسن مرتضیٰ, یا حسن مرتضیٰ.
اللہ اللہ
ماشاء اللہ فیس بک پہ ہمارے پاس سوال ہے. یافور پوچھ رہے ہیں کہ پیشانی پر سجدے کا جو نشان ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟
فیضان نماز میں اس کی تفصیلات ہیں. یہ اچھا بھی ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک, یہ اچھا ہے کہ انہوں نے مطلب انہیں کہ یہ قیامت کے دن یہ غالباً یہ چمکے گا جو مطلب اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے اور اس کا نشان بنتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ بعضوں کی چمڑی ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس نشان بن جاتا ہے. بعض ایسے ہوں گے جو رگڑ رگڑ کے نشان بناتے ہوں گے, تو اگر اس طرح ریا کے لیے کہ لوگ نمازی سمجھے نشان بنایا تو ظاہر گناہ گار ہے. تو مختلف اس میں اقوال ہیں, مختلف واقعات ہیں بزرگوں کے. بعضوں نے اس کو ناپسند بھی کیا بزرگوں نے اس نشان کو, اس طرح طرح کے ان کے اقوال ہیں. حل حاصل یہ برا نہیں ہے کیونکہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جو مطلب وہ گھس کر بنا ہے وہ تو خیر الگ ہے کہ جان جان کے رگڑے کہ مجھے لوگ نمازی سمجھو تو گناہ گار ہے اس طرح نشان ڈالنے والا, ورنہ کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے نشان پڑ جاتا ہے تو اس کا اپنا قصور نہیں ہے, اب اس میں مذمت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتح افریقہ میں سجدے کے نشان کے متعلق طویل بحث کرنے کے بعد پیج نمبر 66 پر لکھتے اقولو, یعنی میں کہتا ہوں اس بارے میں تحقیق کے حکم یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے جان بوجھ کر یہ نشان پیدا کرنا حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے, اور وہ نشان معاذ اللہ اس کے استحقاق جہنم یعنی دوزخ کی حقداری کا نشان ہے جب تک توبہ نہ کرے. اور اگر یہ نشان کثرت سجود یعنی زیادہ سجدوں سے خود پڑ گیا تو وہ سجدے اگر ریائی یعنی دکھاوے کے لیے تھے تو فائل یعنی یہ سجدے کرنے والا جہنمی. اور یہ نشان اگرچہ خود جرم نہیں مگر جرم سے پیدا ہوا, لہذا اسی ناریت یعنی دوزخی ہونے کی نشانی. اور اگر وہ سجدے خالصا لوجہ اللہ یعنی خالص اللہ پاک کے لیے تھے مگر یہ نشان پڑھنے سے خوش ہوا کہ لوگ مجھے عابد ساجد عبادت کرنے والا سجدہ گزار جانیں گے تو اب ریا آ گیا اور یہ نشان اس کے حق میں مذموم یعنی قابل مذمت ہو گیا. اور اگر اس سے اس کی طرف کچھ دھیان نہیں کچھ التفات نہیں دھیان نہیں تو یہ نشان محمود یعنی لائق تعریف نشان ہے. اور ایک جماعت کے نزدیک علماء کے ایک گروپ کے نزدیک آیہ کریمہ میں اس کی تعریف موجود ہے, امید ہے کہ قبر میں ملائکہ کے لیے اس کے ایمان اور نماز کی نشانی ہو اور روز قیامت یہ نشان آفتاب سے زیادہ نورانی یعنی روشن ہو. یہ اعلیٰ حضرت پوری یعنی کہ تحقیق کے بعد یہ بڑا پیارا نچوڑ اس نشانی کے لیے دیا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا. فیضان نماز پیج نمبر 277 سے 278 278 تک کی ہے, اس دونوں کے درمیان نہیں ہے. اور بھی اس میں ہیں سجدے کے متعلق پورا باب ہے سجدے کے فضائل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو بابا جان تھوڑے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا کہ جو دن رات ڈرائیور ہیوی ڈرائیور ڈیوٹی کرتے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر ایل سی ڈی لگائی ہوتی ہیں تو گانے باجے اور ان کی یہ ترتیب ہے, تو ان تک ہم جو ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی پھول کس طرح جو ہے نا وہ پہنچائیں.
انہیں یہ گانے بازے چلا رہے ہوتے ہیں, اس میں سوشل میڈیا کے دور سے کیا اس کی میچنگ ہوئی؟
سمجھ جو سمجھ میں آ رہا وہ یہ کہ انہوں نے ڈرائیور کا بھی تذکرہ کیا بسوں میں جو سفر ہوتا ہے کہ وہاں گانے وغیرہ چلتے ہیں, تو ان کو ان تک ہم کیسے پہنچائیں یا وہ کیسے دکھائیں, اس طرح کا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کی خواہش تھی.
ان کو سمجھائیں کس طرح؟
جی یعنی وہ اگر وہ فلمیں نہ دکھائیں اس طرح کی کوئی اصلاحی.
میں سمجھ گیا, لیکن سوشل میڈیا سے جو انہوں نے مثال دی رہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے.
اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ موبائل جو ہے نا اس سے یہ بلو ٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ایل سی ڈی اب ڈائریکٹلی موبائل سے بھی چلتی ہے.
اچھا,
یعنی اگر کوئی اپنے اس کے ایل سی ڈی میں بلو ٹوتھ ہو تو وہ موبائل سے ہی ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتی ہے, اور وہ جو موبائل میں چل رہا ہے وہی وہ اسکرین پہ بھی چلے گا.
اچھا,
یہ بھی ایڈوانس تو ہے اس طرح کا معاملہ کہ اب اس کو بیچ میں کچھ ڈیوائس نہیں لگانی پڑتی, وہ ایل سی ڈی ڈائریکٹ موبائل سے اٹھا لیتی ہے.
اچھا, بارہ لے کے اگر وہ فلمیں ڈرامے دکھا رہے ہیں گانے بازی سنا رہے ہیں تو گناہگار تو ہیں, اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو اس طرح کر رہا ہے وہ دکھا رہا ہے لوگوں کو, تو یہ تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو تو گناہ مل رہا ہے, سب کو اپنا اپنا گناہ مل رہا ہے, اور ان سب کا ملا کر مجموعی طور پر ٹوٹل یہ اس دکھانے والے کو گناہ ملے گا کہ یہ دکھا رہا تو یہ دیکھ رہے ہیں زیادہ گناہ گار ہے.
اچھا, یہ یوں بھی خطرناک ہے نا کہ روڈ پہ گاڑی جا رہی جیسے ٹرک والا ہے بس والا ہے, اب یہ ایل سی ڈی میں یہ گانے باجے یا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا,
خود بھی دیکھ رہا تھا.
جی جی
او
اب یوں بھی ظاہر ہے کہ اب روڈ پہ جب گاڑی آئی تو حادثے کا تو خطرہ ہوتا ہی ہے,
خدا نہ خواستہ
اس دوران موت آ جائے تو یہ گانے سنتے ہوئے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے یہ ہے کتنا خطرناک معاملہ.
خود اپنی جان گئی, دوسروں کی جانیں خطرے میں پڑی, کچھ اور بھی فوت ہوتے ہیں, بعض زخمی ہوتے ہیں, اور جانی مالی نقصانات, اور پھر یہ کہ یہ گناہ کرتے 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 یہ موت کے گھاٹ اتر گیا, یہ کتنا خراب معاملہ ہے. یوں بھی آدمی کو ڈرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جب بھی گناہ کا دل کرے نا تو بندہ یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں, اور یہ بھی سوچے کہ اگر اسی گناہ کے دوران میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا. لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں شرابیں پی کر, نشے کی حالت میں بھی مرتے ہیں, کچی شراب پی کر پوائزن ہو جاتا ہے اسی نشے میں مر جاتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. تو کتنا مطلب خطرناک معاملہ ہے, اس لیے ہم سب کو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. بس والوں کو بھی اگر یہ سمجھایا جائے نا تو کوئی اگر سمجھانے والا سمجھدار آدمی ہو, سمجھانے کا ڈھنگ جانتا ہو تو ان کی سمجھ میں آ سکتا, ورنہ یہ بہانہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں پیسنجر بولتے ہیں. ہو سکتا ہے پیسنجر کوئی بولتے بھی ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا, یا مالکان بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں کہ گانا بند نہیں کیا کرو تاکہ پیسنجر زیادہ آئیں. یہ بھی سنا ہے کہ بعض پیسنجر بھی پوچھتے ہیں کہ گانا بجے گا کہ نہیں بجے گا اس میں. یہ ہے معاملہ تو بڑا نازک ہے, لیکن کوئی بولے نہ بولے روزی تو اللہ دینے والا ہے. گناہ کر کے روزی, ایسی روزی کو بھی کیا کرنا ہے یار, پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے. سب کو توبہ کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو ویسے یہ ممکن تو انفرادی کوشش کے ذریعے, حاجی امین اپنی بعض بسوں میں جو ہے وہ یہ ترکیب ہے نا مدنی چینل کی, یا اپنے یہاں سے جو وی سی ڈی وہ کیا کہتے ہیں یو ایس پی وغیرہ کی ترکیب, اور وہ بسوں والے وہ چلاتے ہیں.
جی ہمارے یہ ٹرانسپورٹ مجلس جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ اس میں کام کیا ہے. اب موجودہ کارکردگی تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس طرح سے انہوں نے کچھ پیکیجز بنائے تھے, کچھ یو ایس پیز بنائی تھی کہ وہ ڈرائیور کے ذریعے جو ہے وہ پورے سفر میں ہماری ہی مختلف پروگرام, کیونکہ اگر کچھ پیکیج ہو نا جس میں یہ غلام رسول کے کارٹون بھی آ جائیں, ناشری بھی آ جائے, دارالعلوم اہل سنت سے کچھ شرعی رہنمائی بھی ہو جائے, اور پھر اس طرح سے کچھ مدنی مذاکروں کے کلپ, تو نگران شورا کے بیان کا کوئی کلپ, تو یوں الحمدللہ انہوں نے کچھ پیکیج بنائے تھے اور یو ایس بی دے دیتے تھے اور کنیکٹ کرتے تھے, تو ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی پذیرائی بھی تھی.
अच्छा
ये हो सकता है और मजीद बढ़ाया जा सकता है,
बढ़ाना चाहिए
जी।
पहले भी बाद इस्लाम भाई जो वो कैसेट्स अपने साथ रखते थे,
कासिम भाई को याद कर रहा था मैं,
कासिम भाई जी।
कासिम तो बड़े दीवाने थे, इनका तो काम यही था, ये खामा का सफर करते थे, इनका बंदा हुआ था इधर से इधर तक, ये रोज बस में बैठना है और ये फिर कैसेटें देते थे, जब ऑडियो कैसेट चलता था कैसेट देते थे और ये मुफ्त नहीं देते थे, साथ में गाने के कैसेट से निकलवा लेते थे, गाने के मेरे को दे दो मैं तुमको ये देता हूँ, यूं करके वो कई बसों में तरकी मुझे कारकर्दगियां देते रहते थे। अच्छा फिर ये इनके नसीब देखो, इनका इंतकाल भी फैजान मदीना में हुआ था, अचानक हार्ट फेल हुए थे, घर बार वाले बाल बच्चों वाले थे, रहते नहीं थे यहाँ फैजान मदीना, लेकिन यहाँ फैजान मदीना में आना जाना बहुत था इनका, जो कह सकते इज्तिमा में भी जो बसें खड़ी होती है ना इनमें भी पहुंच जाते थे, इन जो गाना सुनता होता तो उनको सुनाते कैसेट बैठ कर बयान की, कभी शायद ये ले भी आते होंगे अंदर फैजान मदीना में, आओ मिल के सुनते हैं बयान, इस तरह का इनकी क्वालिटी थी, मुझे एक ही थे ये जो मेरे तजर्बे में आए। अब तो माशाल्लाह मजलिस ट्रांसपोर्ट बन गई, उस वक्त नहीं थी मजलिस, ये जब की बात कर रहा हूँ,
गाने वाली कैसेटों में फिर ये
जो कासिम मरहूम करते थे ये हमारी मजलिस में नहीं करती होगी, वो तो रोज इसीलिए सफर करते थे
जी, यानी बिल्कुल सिर्फ इसी वजह से ये सफर करते थे,
इनकी जिंदगी का मकसद जैसे यही था, ओढ़ना बिछोना के गाने बंद करवाओ, बयान लगवाओ,
गानों की कैसेटे लेकर उसमें जब वो बयान डबिंग करवाते थे,
फिर इनको ये फैसिलिटी दी थी मकतबुल मदीना ने गरीबन कि इनकी कैसेटें जो गाने की ये ले आते थे इस पर बयान भरवाते थे, इनको फ्री बयान भर के देते थे, ऐसा कुछ याद पड़ता था इनकी तरकीब थी
कुछ। जी जी इनका कुछ खुसूसी सिलसिला किया था और माशाल्लाह इनका एक बड़ा अच्छा जज्बा होता था और ये कराची की भी आम लोकल बसों में भी चढ़ते थे, यानी एक बस में जाकर उसको दिया फिर दूसरी बस में उतर के आ गए, तो यूं मतलब माशाल्लाह इस तरह के ये कैसेटें बड़ी तकसीम फरमाया करते थे।
औरा के मुकद्दसा के हवाले से भी इनका जहन था, ये उसको उठाते थे ये भी,
अल्लाह मगफरत करे गरीब के रहमत करे। देखो ना ये निशान छोड़ गए ना अपना याद, आज इनका जिक्र खैर हुआ, इनके खानदान वाले सुन रहे होंगे तो इनके भी 12 शेर खून बढ़ जाएगा, और हो सकता है ये आके अपने इनको बेटे बोले कि हम तो अब 12 दिन का सफर करेंगे, मदनी काफिले में हमारे अब्बू का तस्करा हुआ मदनी चैनल पर, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद।
ये है कि जिस तरह भी आपने ताजियत और तीमारदारी का अयादत का बताया, तो ताजियत के लिए हजरत बेहतरीन अल्फाज क्या है? बाज़ औक़ात हम किसी दोस्त के किसी प्यारे की ताजियत के लिए जाते हैं तो ये जुमले बहुत मशहूर होते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, जबकि दिल में हमारी ये कैफियत नहीं होती। अब उससे किस अंदाज में हम गुफ्तगू करें जो ताजियत भी हो जाए और झूठ भी ना हो?
सुभान अल्लाह सुभान, ये तो हकीकत है कि वो बोल तो इसी राह आम तौर पर ये बोलते हैं सख्त अफसोस हुआ, फिर बाद और मुबालगा होता है कि मेरे तो हाथ से गिलास छूट गया, सुना तो मैंने छोक लगा मुझे, तो अगर ऐसा नहीं है तो ये फिर झूठ है, अगर अफसोस नहीं है तो फिर झूठ है, अगर अफसोस है लेकिन बहुत अफसोस नहीं है तो लफ्ज बहुत ये जाहिद है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह मतलब मोहतात अंदाज यही है कि अगर अफसोस है तो कहे, वरना लफ्ज अफसोस कह ही नहीं मुझे अफसोस हुआ, आप सब्र कीजिए हिम्मत रखिएगा, अल्लाह इनकी मगफरत करे इनके गुनाह माफ फरमाए, आपको सब्र अता करे, इस तरह ये दुआई अल्फाज ताजियत में कर दे, इस साल स्वाब कर दे, हाथ उठाकर फातिहा पढ़ ले। ताजियत में बहार शरीफ में ये अल्फाज कुछ इस तरह के लिखे, अल्लाह पाक मैयत की मगफरत फरमाए और उसको अपनी रहमत पे ढांके और आपको सब्र रोजी करे और इस मुसीबत पर सवाब अता फरमाए। फिर आगे लिखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लफ्जों से ताजियत फरमाई, लिल्लाहि मा अखज़ व अअता व कुल्लु शैइन इंदहू बी अजल मुसम्मा, खुदाई का है जो उसने लिया दिया और उसके नजदीक ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ ہے. میعاد مقرر نے فکس ٹائم, ہر چیز کا ٹائم فکس ہے, جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. صبر کو کس چیز کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا گیا؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. سوال نمبر دو, آسمان سے مائدہ اترنے کے دن کو قرآن پاک میں کون سا دن کہا گیا ہے؟ عید کا دن. سوال نمبر تین, زاہد کا مطلب بتائیے جس کے ہاتھ خالی ہوں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, شکیل اتاری بن محمد مشتاق شاہ کوٹ, بنت سید ریاض علی شاہ گوجرانوالا, بنت عبد الرحمن حافظ آباد, اظہر جمال اتاری بن تاج محمد ملتان, بنت اسلم جیکب آباد, بنت عبد الرحیم خان کراچی, عمان اتاری ڈی جی خان. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اسلم جیکب آباد. انہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات, اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں, یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. سوال نمبر دو, خواب کو نبوت کا کتنا حصہ فرمایا گیا؟ سوال نمبر تین, بیمار کی دعا کن کی دعا کی طرح ہوتی ہے؟ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
ربیع الاول کے پہلے 12 دن نفل روزوں کی مدنی تحریک, ملک و بیرون ملک سے 4 ربیع الاول شریف 1443 ہجری 11 اکتوبر 2021 کی کارکردگی. 12 روزے رکھنے کی نیت والے سنائی بھائیوں کی تعداد 3987, اسلامی بہنوں کی تعداد 5152. 7 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 6333, اسلامی بہنوں کی تعداد 4021. 3 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14389 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 13521. ٹوٹل نیتیں یہ تینوں کے ملا کے 12, 7 اور 3, اسلامی بھائیوں کی تعداد 24,649 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 22,694. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ روزوں کی تحریک میں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ بھی شامل ہو جائیں, ابھی تک نہیں ہوئے تو 12 روزے رکھیں یا کم از کم 7 یا کم از کم 3. فرسٹ کیٹیگری 12, پھر 7, پھر 3, 12, 7, 3, 3 از لاسٹ کیٹیگری. تو یہ انشاءاللہ بڑا فضیلت کا معاملہ. جو یہاں آئے ہوئے ہیں دوسرے جگہوں سے, جیسے سوئس سے 15 کوچ بھر کے آئی ہیں, وہ بھی شروع میں جو تاثرات دے رہے تھے صحیح ہوئے, ان میں سے کسی نے کہا تھا. تو آپ لوگ بھی روزہ رکھیں یہاں, تو ہم نے سحری کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے سحری کا انتظام ہوتا ہے یہاں. مدنی مذاکرے کے بعد آخر میں روزہ رکھنے والے سحری بھی کر سکتے ہیں, اور سحری سنت ہے روزہ رکھنے والے کے لیے, جو ابھی سوال جواب میں چلا بھی تھا. اور اپنی کارکردگی بھی لکھوا دیں اپنے اپنے ذمہ دار کو, جو شعبہ اصلاح اعمال کے جو ذمہ دار ہیں ان کو. تو یہ انشاءاللہ آپ کا بھی یہ ایک عدد شامل ہو جائے گا, یہ جو مدنی چینل پر بیان ہوتا ہے. روزے رکھنے, نفل روزے رکھنے کے بھی کافی فضائل ہیں. قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے. یہ حدیث پاک ہے, قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے. ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ, کل تم بھوکے تھے, پیو, کل تم پیاسے تھے, آرام کرو, کل تم تھکے ہوئے تھے. بس وہ کھائیں گے, پیئیں گے اور آرام کریں گے, حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے. ہمت کیجئے اور نفل روزوں کی تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ابھی جیسے اعلان بھی ہوا کہ آج شب عرس بھی ہے, امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر یہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے, امام حسن رضی اللہ عنہ کی 30 حکایات. امیر علیہ سنت نے اس کو مرتب فرمایا, تحریر فرمایا ہے, اور صرف 12 روپے میں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
سبحان اللہ. اور کل حضرت یوم امام حسن بھی ہے, تو یوں بھی کل روزہ رکھ لیا جائے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے. اپنا ثواب تو کہیں نہیں جائے گا, ان کے برکت سے ثواب بہت بڑھ جائے گا. تو عاشقان اہل بیت, عاشقان صحابہ و اہل بیت, ہمت کریں کہ حضرت امام حسن صحابی بھی ہے, اہل بیت کے بھی سرتاج ہیں اور صحابی بھی ہیں,
نوجوانوں میں
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم
سبحانک اللہ
وبحمدک
لا
الہ الا انت
استغفرک
واتوب الیک
سبحانک
اللہم وبحمدک
لا
الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرک واتوب الیک
سبحانک
اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آج کے مدنی مذاکرے اب تک میرے پاس جو اعمال نیکیاں موجود ہیں وہ, اور جو اپنی اپنی نیکیوں کا مجھے اشار سواب کرے, ان سب پر اپنے کرم کے شایا نشان اجر عطا فرما. یہ سارا جو سواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما, وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ سارا ثواب مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, خصوصاً راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیا امام حسن مجتبی, امام غزالی, اعلی حضرت غوث پاک, غریب نواز, صدر الشریعہ, صدر شریعت قوت مدینہ, فضل الفاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاضل, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اور جو تین دن کے لیے فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہیں اور یہ فیضان مدینہ ہی میں رہے ہیں, ادھر ادھر گھومنے گھامنے نہ جائیں, ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مولا کریم ہمارے بیماروں میں شفا عطا فرما. یا اللہ پاک کرونا کے مریضوں کو بھی صحت دے, کرونا کی بیماری دنیا سے ختم ہو جائے. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما, مقروضوں کا قرض اتر جائے, ان کی رقمیں پھنسی ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے. بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہیں. مولا کریم جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا ہوں, بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا ہوں, تنگ دستیاں دور ہوں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدی ریا ہو جائے. یا اللہ پاک جو دور و نزدیک سے عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں, سب کی جھولیاں جائز مرادوں سے بھرپور ہو جائیں. یا اللہ ان کی مصیبتیں دور ہوں, مشکلات حل ہوں, پریشانیاں دور ہوں, ان کے ماں باپ کو صحت ملے, اولاد کو راحت ملے, سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں ملے, اور ہم سبھی بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں, ساری امت کی بخشش ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
حج کا شرف ہو تھے عطا, حج کا شرف ہو تھے عطا, یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو تھے عطا, یا رب مصطفیٰ, میٹھا مدینہ تھے دکھا, میٹھا مدینہ تھے دکھا, یا رب مصطفیٰ, رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو, رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو, پی کے کروں میں موسیقی تجھکو نبی کا واسطہ تجھکو نبی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ.
آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سید یا سید یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شبی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ.
اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام دین عرش مولا صلاۃ و سلام دین عرش مولا صلاۃ و
العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وبعدی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد آقا اطہار کی آمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا
مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ